هو الذي خلقكم من نفس واحدة، اللہ وہ ہے جس نے پیدا کیا تم کو ایک ہی جان سے، وجعل منها زوجها. دیکھو اگر در تصنیف والے یا مایوں کئی ہو، تفسیر شیخ الہند لے کے آ جائے جس کو تم لوگ عثمانی کہتے ہو. اللہ وہ ہے جس نے پیدا کیا تم کو ایک ہی جان سے، وجعل منها زوجها، اور پیدا کی اسی سے اس کی بیوی، لیسکن الیہا، تاکہ آرام کرے اس کے پاس. سب سے بہتر آرام بیوی کے پاس ہوتا ہے. لا الہ الا اللہ، بیوی رفیق حیات، بیوی آرام اور سکون کا پیکر، بیوی حسن منظر، بیوی تمام امور میں خاون کا ہاتھ بٹھانے والے، بیوی صدمے غم درد فکر دور کرنے کا زبردست ساتھی حیات. لیس کو نہیں لیا، سکون صرف اس ایک کام سے نہیں ہوتا، وہ تو مرغا بھی سکون حاصل کر کے فوراً نیچے اتر جاتا ہے. جس نے یہ تفسیر کی ہے اس نے قرآن میں تحریف کی ہے، تفسیر آئے اور احسن العلوم میں سیکھے گا. بیوی کے ساتھ صرف 4.5 منٹ کا تعلق ہوتا ہے کہ یہ تھال و اخراج کرے. بیوی کے ساتھ نکاح کے دن سے لے کے قبر کے پیٹ میں جانے تک زندگی ہے، اور اس پوری زندگی میں ایک دوسرے کے لیے سکون کا سبب بننا ضروری ہے. اس مقصد کے لیے شارع علیہ السلام نے ان نکاحوں من سنتی کہا ہے، لیس کو نہیں لیا. اب فقہا نے کہا ہے جب دونوں کی زندگی میں تلخی آ جائے اور ایک دوسرے کو نہ چاہتے ہو تو پھر کنارہ کشی بہتر ہے. اور عالمگیری جلد پنجم میں لکھا ہے، اگر خاون محسوس کرے کہ یہ پوڑ ہے ہر وقت گندی رہتی، تنبیہ کے بعد بھی نہ سمجھے تو فراق جائز. اور کوئی ایسا کام خاون نہ کرے جس سے بیوی کو دکھ پہنچے، اور بیوی بھی ایسی حرکت نہ کرے جس سے خاون کو بلٹا آئے. لیس کو نہیں رہے. سکون تو ظاہراً باطناً ہونا چاہیے. ایک عورت ہے جو خاون کو اس ایک لمحے کے لیے تو استعمال کراتی ہے، لیکن اس کے بعد اس کے ساتھ سب کو ختم کرتی ہے، اور قسم قسم کے نازیبا افعال، کبھی وہ کرتا ہے کبھی، تو یہ سکون کہاں ہوا؟ سکون تو نہ ہوا، بس سکون ہی ہو گئی. فلما تغشاها، جس وقت خاون نے بیوی کو ڈانگا، حملت حملا خفیفا، حاملہ ہوئی ہلکے حمل کے ساتھ، فمرت بھی چلتی پھرتی رہی. فلما اسخلت، جب بھاری ہوئی، وقت جیسے جیسے گزرتا ہے حمل پڑتا ہے، دعوا اللہ ربہما، دونوں نے اللہ کو پکارا جو ان کا رب ہے. اگر وہ مایون نہیں ہے تو یونس حلال خوری سیکھے، تفسیر عثمانی یہاں لے کے آئے. تفسیر عثمانی ملنا ان کو مشکل ہو گیا. کونے دیوان سر جنگ ہوئی، بس دیوال سر ہے کون لگولی، یا میں دیوال جی یا میں دئی جی، خبر واؤری آخوا دیکھو کی خبر. فلما اسخلت، جس وقت بھاری ہو گئی، دعوا اللہ ربہما، دعا مانگی اپنے رب سے، لئن آتیتنا صالحا، اگر آپ نے دے دیا ہم کو پیارا بچہ، صالح خوبصورت خوشیوں کا سبب، لنکونن من الشاکرین، ضرور ہو جائیں گے شکر گزاروں میں سے. فلما آتاہما صالحا، جس وقت اللہ نے دے دیا ان کو نیک بچہ، جعل لہ شرکا، کر دیا اس کے لیے اور شریک، فیما آتاہما، وہ جو اللہ نے ان کو بیٹا دیا، فتعال اللہ عما یشرکون، پس بزرگ برتر اللہ ان باتوں سے جو یہ شریک ٹھہراتے ہیں. کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کے بچے ہوتے تھے لیکن وہ مر جاتے تھے، تو شیخ الہند تفسیر عثمانی رانا کے تخلا سارا ادی قسم کا گور ہے اس کو تمہارا وقت ہے پکے تیر کو. کہتے ہیں کہ ابلیس انسانی شکل میں آیا، بڑا بزرگ پیر بابا بن کے اور لمبی داڑھی اور بہت ہی جھکا ہوا امامہ سر پہ رکھا ہوا، اور حضرت حوا کو کہا اب کے لڑکا ہو جائے نا اس کا نام رکھو عبد الحارث. حارث نام شیطان کا تھا. بی بی صاحبہ سمجھی نہیں اور حضرت آدم کو بھی راضی کر لیا. انہوں نے کہا حارث کا ایک معنی اگر شیطان ہے تو دوسرا معنی کھیتی باڑی کرنے والے بھی حارث کہلاتے، حرص ہے. اور چلو بچے کو زندگی مل سکتی ہے تو رکھ لو نا. یہ نام رکھا گیا اور اس پر رب العزت نے گرفت کی ہے کہ آپ لوگوں کی شان کے لائق نہیں ہے، ایسے موہوم نام رکھ. یہ واقعات ترمذی کتاب التفسیر میں موجود ہے، حاکم نے مستدرک میں اور طبرانی نے معجم میں اس کو صحیح کہا ہے اور ترمذی نے بھی تفسیر کی. اور یہ بات شک شبے سے باہر ہے کہ حارث نام شیطان کا ہے. یہاں کراچی میں ایک بڑے عالم نے اپنے بیٹے کا نام حارث رکھا ہے. تفسیر اس لیے منگوا رہا تھا تو ان کا ایک جاننے والا وہ بھی بیٹے کا نام حارث رکھ رہا تھا. مجھ سے مشورہ کیا، میں نے کہا یہ نام نہ رکھو، یہ ٹھیک نہیں. اس نے مجھ سے کہا کہ اس بڑے مولوی صاحب نے جو حارث نام رکھا ہے، میں نے کہا اس سے بڑے مولوی صاحب نے کہا ہے کہ نہ رکھا جائے. انہوں نے جا کے ان کو کہا، انہوں نے مجھے برا بھلا کہا. یہ واپس آیا چغل خور تو بہت ہوتے ہیں لڑانے والے. میں نے کہا اب آپ کو جانا پڑے گا. میں نے تفسیر شیخ الہند نکالی، میں نے کہا ان کے استاد ہے حضرت مولانا یوسف بن نوری اور ان کے استاد ہے مولانا مفتی محمد شفیع اور ان دونوں کے استاد ہے شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی. یہ مولانا شبیر احمد کی تفسیر ہے اور یہ سن لو حضرت کیا لے کر. جب بچہ پیدا ہوا تو دونوں نے عبد الحارث نام رکھا. حارث ابلیس کا نام تھا جس سے وہ گروہ ملائک میں پکارا جاتا تھا. ظاہر ہے کہ اسماء اعلام میں لغوی معنی معتبر نہیں، اور یوں ہی بھی تو اب کی اضافت حارث کی طرف مستلزم نہیں کہ حارث کو معاذ اللہ معبود سمجھ لیا. ایک مہمان نواز آدمی کو عرب عبد الضیف کہتے ہیں. اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ وہ میزبان مہمان کا پوجا کرتا ہے. بس اگر عبد الحارث نام رکھنے کا یہ واقعہ صحیح ہے تو نہیں کہا جا سکتا کہ آدم نے معاذ اللہ حقیقتاً شرک کا ارتکاب کیا، مگر انبیاء کی شان عصمت بلند ہے، ان کی شان کے لائق نہیں کہ وہ ایسے ایک موہوم نام بھی تجویز فرما لے. یہ مولانا شبیر احمد صاحب لکھ رہا ہے. اور نام دنیا میں اور کم ہے کہ آپ خامخا زبردست خان اور شربت خان رکھ رہے ہیں اور خانان کم ہے. اب بھی کہتا ہوں کہ یہ نام غلط ہے اور یہ نہ رکھا جائے اور جس کا ہے اسے تبدیل کر دیں اور تفسیر سے شرم کرے. ترمذی طبرانی حاکم کی تحقیق کافی. رہ گئے وہ اعتراضات جو ابن کثیر نے اپنے تفسیر میں کیے, فتح المنان میں اس کے جوابات دیے گئے اور ابن کثیر کو الزام دیا گیا ہے کہ اس نے سوئی فہم کا ارتکاب کیا ہے. شاہ ولی اللہ نے ایک اور قاعدہ ذکر کیا ہے, وَإِلَى هَذِهِ النُّقْطَةِ اشارہ ابو الدرداء حیث قال لا يكون احد فقیا حتى يحمل الآیہ الواحدة على معان متعددة وعلى هذا الاسلوب كثير ما يذكر في القرآن. احيانا تذكر فيه بعض الاوصاف للشقاوة ويكون الغرض من ذلك بيان احكام لا التعريف بشخص معين. الفوز الكبير صفحة 23. یشرکون ما لا یخلق شیئا, کیا شریک ٹھہراتے ان کو جو پیدا نہیں کر سکتے کچھ بھی, وہم یخلقون اور یہ خود پیدا کیے جاتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ مخلوق کہاں مخلوق بنا سکتی ہے, نہ کوئی درگاہ نہ کوئی پیر, نہ زندہ نہ مردہ. بچہ تو درکنار بچے کا ناخن بھی نہیں دے سکتا. وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا, اور ان سے ہو ہی نہیں سکتی ان کی مدد. وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ, یہ خود مدد کر سکتے ہیں. وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَتَّبِعُوكُمْ, اور اگر آپ پکارے ان کو ہدایت کی طرف یہ ساتھ نہیں دے سکتے. سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ, برابر ہے تمہارے بارے میں. أَدْعَوْتُمُوهُمْ, کہ انہیں پکارو. أَمْ أَنتُمْ صَامِتُونَ, یا تم خاموش رہو. عام طور مبتدئین کہتے ہیں کہ جو آیات آپ لوگ ہم پر فٹ کرتے ہیں یا درگاہوں پر فٹ کرتے ہیں یہ مشرکین کے بارے میں نازل ہوئی اور یہ بتوں کے بارے میں نازل ہوئی, لہذا جائز نہیں ہے کہ آپ مسلمان مشرک یا بدعتی یا کسی درگاہ پر وہ آیت فٹ کر لے منطبق کر لے جو بت کے بارے میں آئی ہے. یہ ایک بہت بڑا مغالطہ ہے جس میں بدعتی مبتلا ہے اور اس وجہ سے ان کے شرک کے دروازے کھلے. اگر خدا نے ان کے دل و دماغ سے پردہ اتار لیا اور یہ سمجھ گئے کہ قرآن پورا ہدایت کے لیے آیا ہے تو اسی دن سے یہ توبہ طائب ہو. جب بھی آپ آیت پڑھیں گے وہ کہیں گے یہ تو مشرکین بتوں سے مانگتے تھے. بت سے کیا مراد ہے؟ پلر مراد ہے, پتھر تراشا ہوا وہ مراد ہے کہ یہ ہمارا معبود ہے؟ ایسا تو دنیا کے اندر کوئی ڈنگر بھی نہیں کر رہا. عقل و ہوش کا مرتکب کب ایسا کر سکتا ہے؟ اور تم جو یہ باتیں کرتے ہو, تم قرآن کی آیت دیکھو اب آپ کے سامنے, ان الذین تدعون من دون اللہ, بے شک جن لوگوں کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا, عباد و نمسالوں کو, وہ بھی بندے تھے تمہارے جیسے. کیا مشرکین اور ان کی ایک جماعت مسیحی عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں پوچھتے تھے؟ وہ اللہ کے پاک پیغمبر تھے, ان کی مذمت میں آیتیں آئی اور انہیں کافر کر دیا گیا. کیا یہود عزیر علیہ السلام کا پوجا نہیں کرتے تھے اور وہ خدا کے برگزیر پیغمبر نہ تھے؟ اور کیا مشرکین خدا کے مقدس مخلوق ملائک کو بنات اللہ نہیں کہتے تھے اور ان کا پوجا اور نیاز کرتے تھے. کیا لات منات اور ذات تینوں بزرگوں کے نام نہیں ہیں؟ اور بخاری کتاب التفسیر کی یہ روایت تم سے دور رہی ہے. ام اللات فکان رجلا صالحا یلت السویق للحاج. لات نیک آدمی تھا, حج کے موسم میں حاجیوں کو ستو گیلا کر کے دیتا تھا. خدا نے ولی با کرامت بنایا, آنے والے بدتیوں نے ان کی نیاز مانڈے اور کونڈے کر کے اس کو خدائی تک پہنچایا. اور وہ پانچ بت جن کا ذکر سورت نوح میں ہے, ود یغوث یعوق نصر سوا کانو عبادن صالحین, تفسیر ابن کثیر, یہ سب اللہ کے نیک بندے تھے. بعد میں آنے والوں نے ان کا پوجا شروع کیا. اور کیا بخاری جلد اول صفحہ 61, 62, 63 یہ حدیث صحیح صریح موجود نہیں ہے؟ اولئک الذین اذا مات فیہم رجل صالح بنوا علی قبره مسجدا وجعلوا فیہ التیک تلک الصور اولئک شرار الخلق عند اللہ. ان لوگوں کے ہاں جب نیک آدمی مر جاتا اس کی قبر کو سجدگاہ بنا لیتے اور اس کی مورتیاں تراش لیتے, اللہ کی لعنت ہو ان پر, یہ بدترین کائنات. اس کے بعد بھی آپ کہتے ہیں کہ مورتیاں تھیں, تمہیں شرم نہیں آتی؟ ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم, بے شک جن لوگوں کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا وہ بندے ہیں تمہارے جیسے. فدعوہم, پکارو انہیں, فلیستجیبوا لکم, پس جواب دے تمہیں. مرو وہ کا جواب دے سکتا ہے؟ مر تو کوئی بھی جائے, جواب وہ اب نہیں دے سکتا ہے. مرے ہوئے کی زندگی قبر میں تو ہے, روحی ہے, جسدی ہے, لیکن وہ قبری ہے. الانبیاء احیاء فی قبورہم, اس کو دنیاوی حیات کہنا حیات کے ابجد سے ناواقفیت. دیکھو حضرت شیخ کی کتاب دفع شبہ. الہم ارجل یمشون بہا, کیا اب بھی ان کی ٹانگیں ہیں چل سکیں گے ان سے؟ ام لہم ایدن یبطشون بہا, یا ان کے ہاتھ ہیں کہ پکڑے ان سے؟ ام لہم اعین یبصرون بہا, یا ان کی آنکھیں ہیں کہ ان سے دیکھ سکے؟ ام لہم آذان یسمعون بہا, یا ان کے کان ہیں کہ ان سے سن سکے؟ قل ادعوا شرکاءکم, آپ فرمائیے, پکاریے اپنے معبودوں کو, ثم کیدونی, پھر میرے خلاف جو سازش کرنا ہو کر لو. فلا تنذرون, مجھے مہلت مت دو. ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب, میرا کارساز وہ اللہ ہے جس نے قرآن نازل کیا. وہو یتولی الصالحین, وہی دوستی فرماتے نیک لوگوں سے, یعنی وہی بچاتے ہیں موحدوں کو مشرکین کے بدچلنی سے. والذین تدعون من دونه, اور جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا, لا یستطیعون نصرکم, وہ طاقت نہیں رکھتے ہیں تمہارے مدد کرنے کی. ولا انفسهم ینصرون, نہ وہ اپنی مدد کر سکتے ہیں, وہ خود بے بس ہے. مرنے کے بعد ہر مرحوم دنیا کے نظام میں بے بس, اس لیے مرحوم کی قبر پر لکھا ہوتا ہے, جو لوگ سمجھدار ہیں وہ لکھواتے ہیں کہ مرحوم دعا کا محتاج ہے. او داس گلے میں پکبر مت رے گا, او شبنم عبد الوہاب دعا ہو گئی, ایسا خاموش تو نہ گزرو اور رک کے میرے لیے دعا کرو. یہ باولا جا کے اس سے مانگ رہا ہے, وہ باولے آپ دعا کریں ان کے لیے. اب پیغمبر پر جو قبر کے پاس درود پڑھا جاتا ہے, یہ کیا چیز ہے؟ درود پیغمبر کے درجات بڑھانے کا ذریعہ ہے. شیخ الاسلام نے اس پر اتفاق نقل کیا ہے. رہ گئی وہ بات کہ استشفاء عند القبر، پیغمبر سے یہ کہنا کہ حضرت آپ بروز قیامت میری شفاعت فرمائیں، آپ اللہ سے کہیں کہ میری بخشش کریں، اور آپ اللہ سے کہیں کہ مجھے معاف فرمائیں. امت کا طریقہ رہا ہے لیکن 600 سال بعد، ہدایت تک یہ الفاظ کہیں نہیں. ومن ادعا فعلیہ الاثبات الی یوم القیامہ، کتابیں سب موجود ہیں، اچھی طرح سن لو، پوری دنیا میری آواز سن رہی. ہدایت کے بعد یہ باتیں شروع ہوئی، ہدایت تک نہیں. ہدایت اس لیے نام لیتا ہوں کہ وہ دیکھنا تمہیں آسان ہے، بہت زیادہ ناف نہیں گرے گا. ایسا نہ ہو کہ بڑی کتاب کا نام لوں سرخسیہ کاسانی کا اور آپ کا ناف گر جائے، پھر کون اٹھائے گا. تو ہدایت میں آپ فصل فی زیارت النبی دیکھے تو عقل آ جائے گی. میں اس کا جواز تو مانتا ہوں لیکن یہ بات ضرور عرض کروں گا کہ یہ صحابہ کا طریقہ نہیں ہے، اور یہ ابو حنیفہ و بخاری کا قبر پر جانے کا طریقہ نہیں ہے. لائے دکھائے کب انہوں نے یہ الفاظ کہے، صرف درود شریف پڑھتے تھے اور اللہ سے دعا مانگتے تھے. آج بھی سنت طریقہ زیارت النبی کا یہ کہ اور درود بھی وہی پڑھیں گے جو نماز والا ہے. یہ بقیہ جو آپ نے بنائے ہیں اس کا جواب آپ سے بھی مانگوں گا. ویزے آواز نیم و محبوبہ ذرا سرا، آپ سبھی اس کا پتہ کروں گا. اور اگر وہ کہے کہ ہمارے بزرگوں نے، تو میں پوچھوں گا کہ ہدایت صاحب ہمارے بزرگوں میں شامل نہیں ہے، اس سے آگے شامل نہیں ہے. مذہب کی تدوین تو پہلے ہو گئی. اور یہ کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے. محقق نے فتح القدیر میں فصل فی زیارت النبی لکھی ہے اور کچھ الفاظ ڈالے ہیں، اور اس کے بعد نور الیزا والا آیا ہے، مراکی والا، اور انہوں نے بہت کچھ کیچڑ میں پانی ملایا ہے. کہ میرا ایک ہی اشکال ہے، وہ یہ کہ صحابہ قبر رسول پر جاتے تھے یا نہیں. اگر آپ کہتے کہ نہیں جاتے تھے تو ایک اور مسئلہ کھڑا کر رہا ہے کہ وہ نہیں جاتے تھے تو آپ کیوں جا رہے ہیں، کہاں سے سیکھا آپ نے. یقیناً جاتے تھے تو کیا الفاظ پڑھتے تھے جو نماز میں. دوسرا درود تو صحابہ کے یہاں ہے نہیں چلے سے، اور مبتدین کا درود و سلام الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا شفیع المذنبین، اور جتنے الفاظ اس میں لگائے گئے. یہ الفاظ پیغمبر نے 63 سالہ زندگی میں، 23 سالہ دور نزول قرآن اور وحی میں نہ کہے ہیں اور نہ سنے ہیں. یہ الفاظ ابو بکر کے دور خلافت میں نہیں تھے، عمر کے عہد میں نہیں تھے، عثمان کے ہاں نہیں تھے، علی، حسن، حسین، معاویہ، ابن زبیر، ائمہ فقہ اجتہاد، بخاری مسلم ترمذی تک کوئی لفظ اس قسم کا دنیا میں موجود نہیں. 656 ہجری میں موصل شہر کے اندر مظفر الدین کوکری ابن اربل کے ہاں عمر بن خطاب مبتدی زمانہ مصرف وقت مسیء الآداب بالاسلاف پرلے درجہ کا بدعتی آدمی اس نے یہ الفاظ گڑے. کیونکہ ہمارے بزرگوں نے بھی کچھ بے احتیاطی کی اور انہوں نے بھی سنے سنائے الفاظ ٹھوک دیے، اور محاذوں پر تو اہل بدعت سے پوچھتے ہیں کہ آپ دلیل پیش کریں، یہاں آ کے خود بے دلیل چلتے ہیں. ان کو موقع مل گیا. جی آپ کے ہاں بھی فضائل درود میں حضرت شیخ الحدیث نے لکھا ہے مولانا زکریا صاحب نے, آپ کے ہاں زاد السعید میں مولانا اشرف علی صاحب نے لکھے, نشر الدین میں لکھے, زرقانی نے مواہب میں لکھے. میرا پھر وہی سوال ہے کہ امت کا محتاط طبقہ دو ہے, فقہا اور محدثین. فقہا کے آخری سرخیل صاحب ہدایہ ہے, اور محدثین تو آپ جانتے ہیں ساری جماعت سے آئے سکتا ہے, ان کے ہاں دکھا دیں. اگر ان تک ایک چیز نہیں ہے اور بعد میں بنائی گئی ہے تو میں معذرت خواہ, میں اس میں اپنے لیے نجات نہیں پاتا. اس لیے میں اپنے شاگردوں کو اور مستفیدین کو سمجھاتا ہوں کہ یہ بات کی چیزیں ہیں, اس سے بچو. سیدھے سیدھے لفظ ہیں, گھبرانے کی ضرورت کیا ہے. وہ الفاظ جو پیغمبر نے کہے, السلام علیکم ایو النبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ, السلام علینا وعلى عباد اللہ الصالحین, اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید, اس پر کیوں کفایت نہیں کی جا رہی؟ اسے کس جرم میں کم سمجھا جا رہا ہے؟ مجرم وہ ہے جو اس سے انحراف کرتا ہے, وہ اسد السادات ہے جو اس کی اہمیت بیان کر رہا ہے. یہی الفاظ پوری امت 1400 سال سے پڑھ رہی ہے, صلاتن بھی اور خارجن بھی, حین بھی اور میتن بھی. ماں کا بیٹا قیامت تک اس میں تبدیلی نہیں کر سکتا, اور اس کے ذریعے شرک و بدعت نہیں ہو سکتی. شرک و بدعت تب ہوتی ہے جب پاؤں باہر رکھے, نہ دسادر سرخپا کا زبل خدی اور دسادر چخپا بار کے سادر شری. اس لیے حج اور عمرے پر جو کتابیں لکھی جاتی ہیں, حاجیان صاحبان جب جاتے ہیں تو بعض بعض مجھ سے ملاقات کرتے ہیں, دعائیں دیتے ہیں, دعائیں لیتے ہیں, تو میں ان کو کہتا ہوں اور مسئلے تو صحیح ہے, زیارت النبی کے مسائل اس میں ٹھیک نہیں, درود شریف وہی پڑھو جو اب تک تم نے نماز میں پڑھی ہے. ہاں ریان شی غریب ہے خجی راہولا گری گری میں نہ دن ہوں لی مجھے انشتہ کر آگئی بھی دانش. اللہ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى, اور اگر آپ پکارے ان کو ہدایت کی طرف, لا يسمعوا نہیں سن سکتے, وتراهم ينظرون اليك, اور آپ دیکھتے ہیں ان کو کہ دیکھ رہے آپ کو, وهم لا يبصرون, اور وہ نہیں دیکھ سکتے. انہوں نے اپنے بتوں کی ایسی ایسی آنکھیں بنائی تھی. خذ العفو, معاف فرمائے, وامر بالعرف, اور حکم کرتے رہے دین کا, امر بالعرف جاری رکھے, گھبرائے نہیں. یہ معروف ہے جو آج آپ پڑھ رہے ہیں, یہ معروف ہے. منکر سے لوگوں کو بچا رہا ہے, منکرات سے, بے دینیوں سے, جعلسازیوں سے. فرمایا معاف کرنے کا مزاج بنائے, لوگوں سے نہ حق نہ الجھے, اور دین پر ڈٹے رہے. وامر بالعرف, یہ مطلب ہے آیت کا. بے موقع جنگ و جدال نہ پیدا کرے, اور جب مسئلے کا وقت آ جائے تو مضبوطی ہمارے طالب علم اس طرح تھوڑے دین پھیلتا ہے. دین کے لیے سینہ, دین کے لیے ہمت, دین کے لیے عزم. سارے لوگ مسئلے ایک دن میں مان جائیں گے, پورے لوہے کے دانے چبانے پڑتے ہیں. اور یہ تو اور مشکلات ہو گئی کہ بعض ایسی چیزیں بھی سامنے سے ہٹانی پڑے گی جن کے مرتکبین خود ہمارے بڑے ہیں. بے ہمت طالب علم تو بس ہتھیار رکھ لیتا ہے, وہ طالب نہیں ہے, وہ روٹی خور ہے. طالب کے بہانے سیٹ پر بیٹھا ہے اس کی جگہ. طالب تو علوم کا دلدادہ ہوتا ہے. وقر رب زدنی علما، و پیغمبر آپ بھی کہے کہ خدایا میرا اور علم بڑھائے. اگر کسی نے مجھے فقہا سے، محدثین سے صحیح اسانید کے اندر یہ الفاظ دکھائے، یا روز رسول پر کسی صحابی تو بہت بڑی بات ہے، تابعی و تبع تابعی سے دکھایا کہ انہوں نے یہ الفاظ پڑھے جو ہمارے زیارت النبی میں لکھے، میں یہی آ کے اعلان کروں کہ ہاں بھائی مجھے معلوم نہیں تھی یہ نکل آئے، لیکن موجود ہے اسلام میں نہیں. انشاءاللہ ساڑھا پلہ بھاری اطمینان رکھیے. بھائی اور علم کی کائنات نصیب ہو جائے تو شکر کرنا چاہیے. اللہ. اور اختیار کیجئے افواہ، لوگوں کو معاف کرتے رہے، وامر بالعرف، اور حکم کرے دین کے کاموں کا، واعرض عن الجاہلین، مت الجھیے جاہل لوگوں سے، آپ کا قیمتی وقت ضائع کر دے گا جاہلوں سے بات سے نہ کیا گیا. بخاری شریف میں ایک شخص نے اپنے بھتیجے کو کہا کہ مجھے حضرت عمر سے ملاؤ، اور حضرت عمر سے جب ملے تو نامناسب باتیں کرنے لگے، تو حضرت عمر نے تلوار کی طرف دیکھا، دربار میں آ کے بدتمیزی کر رہا ہے، تو وہ بھتیجا بڑا قلمند تھا، اس سے فوراً آیت پڑی، خذل افواہ رد معاف فرمائے، وامر بالعرف، آپ اپنا کام جاری رکھے، واعرض عن الجاہلین، وهذا من الجاہلین. بات تسلی کر رہی ہے، ایسے لوگ بھی سامنے آئے گا. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ، اور علماء نے اس سے استدلال کیا ہے، عرف، عرف کے مسائل نکالے، عرف، ایک عرف عام ہے جو عوام کرتے ہیں، ایک عرف خاص ہے جو خواص کرتے ہیں. کیا عرف شرائع میں معتبر ہے؟ امور اجتہادیہ میں، نہ کہ منصوصہ میں. ہمارے لوگ عمرہ حج کے لیے جاتے ہیں، ان کے پاس کتاب ہوتی ہے، اس میں یہ سب لکھا ہوا ہے. وہاں روزے پر جو پاسداران کھڑے ہیں وہ کتاب لے کے وہ صفحہ نکال کے پاڑ لیں، رخ اب جاؤ زیارت کرو. وہ مجھ سے پوچھتے ہیں، پاکستان میں علماء نہیں ہے، یہ الفاظ جو ان کی کتابوں میں علماء لکھتے ہیں کیوں لکھتے ہیں، کہاں سے آئے، کتنی شرم کی بات ہے. مجھے کہتے ہیں شیخ آپ حدیث پڑھاتے ہیں، آپ ترمذی بخاری کے استاد ہیں، آپ کے بھی استاد ہیں، ان کے بھی اساتذہ ہیں، یہ سب کے مستند چلی آ رہی. زبدۃ المناسک میں ہو، احکام حج میں ہو، ملا علی قاری کے ارشاد المناسک بھری پڑی ہے. آنگا ولد بانگا، آنگا ولد بانگا. اور جب یہود زیادہ ٹے پے کر رہے تھے تو پیغمبر پر آیات آئی، فاتو برہانکم ان کنتم صادقین، لاؤ سرد پیش کرو، یہ جو باتیں کرتے ہو نبی سے ثابت کرو ہمیں. ہم تو قیاس کے بھی قائل ہیں اور مجتہد کے قائل ہیں، ہم دائرہ وسیع کرتے، ہم کہتے ہیں فقہا سے دکھا دے، محدثین سے دکھائے. ہمارا ایمان ہے کہ فقہا و محدثین محتاط طبقہ ہے، بے انتہا محتاط طبقہ. اختیار کیجئے یعنی معاف فرماتے رہیے، اور حکم کیجئے معروف کا. اللہ ہو وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اور رہنے دے جاہلوں کو، وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ، اور اگر آپ کو تنگ کر دے شیطان چھیڑ کر، شیطان لوگ آئیں گے نا آپ کو ادھر ادھر سے لڑیں گے آپ سے. فاستعذ باللہ, بس آپ اللہ کے پاس پناہ مانگے. انہو سمیع علیم, وہ خوب سننے جاننے والے. ان الذین اتقوا, بے شک وہ لوگ جو اللہ سے ڈرتے ہیں. اذا مسہم طائف من الشیطان, جب آ جاتا ہے ان کو خیال شیطان کا, تذکروا, چونک جاتے, اف یہ تو شیطانی کام ہے. فاذا هم مبصرون, بس ناگہاں ان کی آنکھیں کھل جاتی ہے. طائف, اللہ اکبر, طائف اور طیف خیال کو کہتے ہیں اصل میں. یا رب, طیف اور طائف متنبی کہتا ہے, دار الملم بہا طیف یحددنی فما صدقت عینی فی ما رأت ولا کذبا. ایک خالی گھر تھا, میں اس میں لیٹا ہوا تھا, اچانک ایسا محسوس ہوا جیسی میری محبوبہ میرے پلنگ پہ آ گئی, لیکن جب میں نے آنکھ کھولی تو نہ تو آنکھ نے سچ بولا تھا اور نہ جھوٹ بولا تھا. سچ اس لیے نہیں کہ ہے نہیں, اور جھوٹ اس لیے نہیں کہ خواب تو ہے. دار الملم میں بہا طیفن یو حد دنی فما صدقت عینی فی مارا ات ولا کذبا. اور شیخ سعدی نے بہت اچھا استعمال کیا گلستان میں, ابن الجوزی کا شاگرد ہے, عربی کا ماہر ہے, وہ کہتے ہیں سرا طیف من یجلو بطلعت الدجا, رات اور رات خیال آیا اس دوست کا جس کے خیال آنے سے بھی اندھیرا چھٹ گیا. سرا یسری کے معنی رات کو آنا, سرا طیف رات کو خیال آیا من اس کا, یجلو بطلعت الدجا, جس کے خیال آنے سے اندھیرا چھٹتا ہے. فقلت له اهلا وسهلا ومرحبا, میں نے کہا بخیر آلے, ہر کل راش, بیا بیا راش. سراتے بس ہنس لیتے ہیں, یہ کام ہو جاتا ہے, شعر یاد ہو جائے گا. سراتے فمن یجلو بطلعت الدجا فقلت له اهلا وسهلا ومرحبا. طیف طائف خیالے متخیل, بے شک وہ لوگ جو ڈرتے ہیں اللہ سے, جب آ جاتا ہے ان کو خیال شیطان کا گناہ کرنے کے لیے, تذکرو, فوراً نصیحت لے لیتے. فاذا هم مبصرون, ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں. مورخ ابن الاساکر نے تاریخ دمشق میں ایک واقعہ نقل کیا ہے, اور اس سے ابن کثیر نے تفسیر میں نقل کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک خوبصورت جوان کہیں کام کرنے جاتا تھا. راستے میں ایک مالدار خاتون کا محل تھا, وہ اس نوجوان پر فریفت ہو گئی اور ہیلے حوالے سے اپنے محل میں بلائے اور پھر اسے گناہ کی دعوت دی. اس نے کہا کہ میں تو یہ کام نہیں کر سکتا کیونکہ شرعاً ناجائز و حرام ہے, منکوہ کے علاوہ کسی اور سے یہ فعل کرنا جائز نہیں. اس نے کہا اب تو آپ آ چکے ہیں, نہ بھی کرو گے تو تیرا حشر خراب کروں گے. اس نے کہا وہ سے میں نہیں ڈرتا, وہ میرے ٹکڑے ٹکڑے بوٹی بوٹیاں کر دے, مگر میں رب کے حضور زانی نہیں کھڑا ہوں, مقتول کھڑا ہوگا, مقتول بہت ہوتے ہیں. کہتے اس نے بہت تنگ کیا, اور جب انتہا ہو گئی تو اس کی جان نکل گئی, وہ نوجوان مر گیا. باتیں تو چپی نہیں رہی تھی, وہ پھیل گئی, حضرت عمر کو پتہ چلا اور وہ ان کے قبر پر آئے, اور حضرت عمر نے قبر پر دعائے مغفرت کی اور فرمایا ولمن خاف مقام ربه جنتان، کہ جو رب سے ڈر کے مرے اس کو دو جنت ملے گی. حضرت عمر کو بطور الہام کے معلوم ہوا وَآتَانِيهِمَا رَبِّي، کہ اس نوجوان کو اللہ نے وہ دونوں جنتیں عطا فرما دی. یہ واقعہ تعلیم الدین میں بھی مولانا اشرف علی صاحب نے نقل کیا ہے. بے شک وہ لوگ جو ڈرتے ہیں رب سے، جب چھوتا ہے ان کو خیال شیطان کا چونک جاتے ہیں، ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں. وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ، اور بھائی ان کے کھینچتے ہیں فِي الْغَيْبِ، گمراہی کی طرف. ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ، پھر وہ کچھ کمی نہیں کرتے، لوگ نہیں چھوڑیں گے آپ کو. وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ، اور جب آپ نہ دکھائیں ان کو معجزہ جیسے یہ مانگتے. قَالُوا لَوْ لَجْتَبَيْتَا، کہتے ہیں کیوں آپ نے نیا معجزہ نہیں دکھایا. قل انما اتبع ما یوحى الی من ربی، آپ فرمائیے میں اتباع کرتا ہوں وہ جو وحی آتی ہے مجھ کو رب کے ہاں سے. ھذا بصائر من ربکم، یہ آنکھیں کھولنے والی دلیلیں ہیں رب کے ہاں سے. وھدا ورحمۃ لقوم یؤمنون، اور ہدایت اور رحمت ہے اس قوم کے لیے جو ایمان رکھتی ہے. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، اور جب قرآن پڑھا جاتا ہو. فَاسْتَمِعُوا لَهُ، کان لگا کے سنو. وَأَنصِتُوا، خاموش رہو. لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم ہو سکے. قرآن شریف نماز میں پڑھا جاتا ہے، امام پڑھتا ہے، اور نمازیں دو طرح ہے، کچھ سننے میں آتی ہے جیسے مغرب، عشاء، فجر، جمعہ، کچھ سننے میں نہیں آتی ہے جیسے ظہر، عصر. تو جو سننے میں آتی ہے فرمایا فَاسْتَمِعُوا لَهُ، کان لگا کے سنو، اور جو سننے میں نہیں آتی ہے تب بھی چپ چاپ خاموش رہو. لیکن مقتدی کے ذمہ قیرات نہیں ہے امام کے پیچھے، قیرات خلف الامام مقتدی کے لیے منع. اور اس پر ہم فاتحہ پر کلام کر چکے ہیں. تفسیر روح المانی میں اجماع نقل ہے کہ یہ آیت نماز کے بارے میں نازل ہوئی، اور یہ احمد ابن حنبل سے بھی منقول ہے. امام شعبی کہتے ہیں میں نے 70 بدریوں کو دیکھا ہے، سب کے سب مقتدی کو امام کے پیچھے قیرات کرنے سے منع کرتے تھے. تفسیر ابن کثیر میں اماد الدین ابن کثیر نے لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ اور احمد ابن حنبل دونوں نے اس آیت سے اور حدیث جابر ابن عبداللہ سے اذا قرأ فانصتوا، اور من کان له امام فقرات الامام له قرات سے، یہ ثابت کیا ہے کہ امام کے اقتداء میں مقتدی قرات نہ کرے. کرے تو گناہ ہے، الگ تحقیق نماز کے فساد کا اندیشہ ہے. احتیاط بھی یہ ہے کہ نہ پڑھا جائے تاکہ نماز محفوظ رہے. اور وہ جو حدیث ہے کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، وہ ترمذی میں ہے الا یکون وراء الامام، و موطا مالک میں بھی ہے کہ یہ مقتدی کے لیے نہیں ہے، منفرد کے لیے، اپنی نماز پڑھنے والے کے لیے. تفصیلات کے لیے محقق الاثر امام اہل سنت ترجمان مسلک دیوبند فخر و مفخر احناف حضرت و شیخ و مرشد حضرت مولانا سرفراز خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب احسن الکلام دیکھنے کی، جو اس موضوع پر انسائیکلوپیڈیا ہے. اخرج ابن مردوے والبیحقی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ صلی بے اصحابہ فقرا خلفہم قوم فخلتو فنزلت. کچھ لوگوں نے امام کے پیچھے حضرت کے زمانے میں فاتحہ پڑھی, ان کے خلاف یہ آیت نازل ہوئی. اور جب پڑھا جاتا ہے قرآن کان لگا کے سنو اسے اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم ہو سکے. تفسیر سنائی میں مولانا ثناء اللہ صاحب امرتسری نے حضرت اقدس مولانا محمد قاسم صاحب کو ان کے طرز پر ایک منطقی جواب دیا ہے. مولانا ثناء اللہ صاحب کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ حضرت قاسم نانوتوی کے شاگرد رشید شیخ الہند سے دور حدیث کر کے تب تکمیل ہوئی ہے, اور اپنے بڑوں کے بارے میں ایسا سلوک غیر مقلدوں سے کوئی مستباد نہیں. اس لیے غیر مقلد نے بھی کتاب لکھی ہے عذاب اللہ علی ثناء اللہ. وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفًا, پکاریے رب کو آہستہ عاجزی سے اور ڈر کر, وَدُونَ الْجَهْرِ بہت زور سے نہیں, مِنَ الْقَوْلِ جیسے باتیں ہوتی ہیں, بِالْغُدُوِّ وَلَا سَارَ صُبْحَ وَشَامَ وَلَا تَكُن مِنَ الْغَافِلِينَ, اور مت بنیے غافلوں میں سے, اِنَّ الَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ بے شک وہ لوگ جو تیرے رب کے ہاں ہیں, لا يستكبرون عن عبادته وہ تکبر نہیں کرتے ہیں اللہ کی عبادت سے, اور یسبحونہ اور اس کی تسبیح کرتے ہیں, ولہ یسجدون اور اس کے لیے سر بسجود ہوتے ہیں. یہ قرآن کریم کے اندر پہلا موقع ہے کہ آیات سجدہ آئی ہے, لہذا ہم اس سلسلے میں کچھ گفتگو کرتے ہیں. قرآن شریف میں حنفی نقطہ نظر سے 14 مقامات ہیں جہاں کی آیات سننے یا پڑھنے کے بعد تالی یعنی پڑھنے والے اور سامع پر قرات کے بعد سننے اور پڑھنے کے بعد سجدہ تلاوت کا واجب ہے. واجب اس لیے کہ یا تو اللہ کا حکم ہے الامر للوجوب, یا نیکوں کو ذکر کیا ہے کہ انہوں نے سجدہ کیا فبے ادا و مقتدے, یا بروں کا ذکر کیا کہ سجدہ ہی نہیں کرتے ان کے چال چلنے سے بچنا واجب ہے, تو سجدہ تلاوت واجب ہے. یہ سجدہ تلاوت کے دوران جب آ جائے تو یہ بھی اجازت ہے کہ قرآن شریف بند کر کے آپ سجدہ کر لے اور پھر تلاوت شروع کر لے, اور یہ بھی ہے کہ تلاوت مکمل ہونے کے بعد آپ آرام سے کر لیں, کیونکہ واجب علی الفور نہیں ہے علی طرح ہے. کبھی کبھی نماز میں ایسی آیات پڑھنا جن میں سجدہ ہے سنت طریقہ ہے, تاکہ لوگوں کو نماز میں بھی سجدہ تلاوت کی عادت رہے. ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی عشاء کی نماز میں سورت انشقاق پڑھتے تھے اور آیت پر سجدہ کر کے پھر بقیہ چار آیتیں پڑھ کے رکوع کرتے تھے. جمعے کے دن بغیر کسی ایک دن کے ترک کے زندگی بھر آپ نے پہلی رکعت میں الف لام میم سجدہ اور دوسری میں دہر پڑھی, اور الف لام میم سجدہ میں سجدے کی جگہ آپ سجدہ ریز ہو جاتے اور پھر اٹھ کر کے تلاوت فرماتے سورت پوری کرتے. بعض جگہ رواج ہے کہ امام کہتا ہے تراویح میں کہ پہلی رکعت یا دوسری رکعت میں سجدہ آئے گا, یہ کہنا ٹھیک نہیں. اول تو فقہا نے اس کو نقل نہیں کیا, آداب تلاوت میں کہیں نہیں. دوسری بات یہ کہ مقتدی انہیں جانا کہاں ہے, اگر یہ نئے اعلان کرے تو کیا وہ صدر روانہ ہو جائیں گے طارق روڈ؟ اسی نماز میں تو ہے ایک سیکنڈ پیچھے صحیح. اور اعلان کا نقصان ہے وہ یہ کہ محقق ابن الحمام نے فتح القدیر میں، ابو بکر قاسانی نے بدائے میں، ابن نجیم نے بحر شرح کنز میں، ابن عابدین نے رد المختار شرح در مختار میں نقل کیا ہے کہ عجمی لوگ جب تک سمجھے نہیں کہ آیت سجدہ پڑی گئی ہے ان پر سننے سے لازم نہیں ہوتا، لیکن جب یہ اعلان ہو جائے گا کہ پہلی رکعت یا دوسری رکعت میں آیت سجدہ ہے تو محلے میں، وضو خانے میں، راستے میں جو لوگ سن لے سب پر واجب ہو جائے. اس لیے جہاں جہاں میرے اثرات ہیں میں نے اماموں کو منع کیا ہے کہ تراویح میں نہ اعلان کرے آپ، بغیر اعلان کے جب سجدہ آئے سجدہ کر لے. اللہ، مشہور ہے کہ جو بھی سنے اور پڑھے، لیکن اس طرح نہیں ہے. ہمارے پڑوسیوں نے بھی میرے خلاف یہ شائع کیا تھا، کسی زمانے میں یہاں گھنٹوں تلاوت ہوتی تھی کہ آپ محلے والوں کو آئے تھے سجدہ کے وبال سے بچائیے، تو میں نے پیغام مسرت لکھا اور اس میں ثابت کیا کہ اہل محلہ کو جب تک یہ پتہ نہ چلے کہ آیت سجدہ پڑی گئی ہے صرف سننے سے واجب نہیں ہوتا. پیغام مسرت چھپی ہوئی کتاب ہے اور آج کل احسن الرسائل میں ہے. اگر ہماری کسی تصنیف میں یہ ہے کہ امام پہلے سے اعلان کر لے تو میں نے ہمایوں مغل کو کہا ہے کہ اس جگہ کو نکالو. یہ اس وقت ہم نے لکھا ہے جبکہ یہ قاعدہ یاد نہیں تھا کہ فقہا نے اس کی وضاحت کئی نہیں کی اور اعلان نہ کرنا بہتر ہے. وَقُرْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. یہ بہتر ہے کہ جس نے پڑھ لیا ہے پہلے وہ سجدہ کرے، لیکن ضروری نہیں ہے. مثلا میں نے پڑھ لیا، آپ نے خالی دیکھا اور سنا، لیکن وقفے کے بعد آپ سجدہ مجھ سے پہلے کر سکتے ہیں. ہاں، انتظار ہو پہلے وہ شخص کرے پھر اور لوگ کرے. آیات سجدہ جو نماز میں پڑھی جائے اس کا اعادہ بعد میں نہیں ہوگا، کیونکہ اگر نیت کر کے سجدہ نہیں کیا تو رکوع میں ہو جائے گا، سجدے میں خود بخود ہو جائے گا. نور النظام ہے تو ادا بے رکو و سجود غیر رکو صلاۃ و سجود ہا. بے شک وہ لوگ جو تیرے رب کے آئے وہ تکبر نہیں کرتے اس کی عبادت سے، اور وہ تسبیح کرتے ہیں اللہ کی اور اس کے لیے سجدے کرتے ہیں. یہ بھی جائز ہے کہ پورا قرآن پڑھنے کے بعد 14 سجدے کیے جائے. ایک سجدہ جب ایک دفعہ کر دیا گیا اور اسی مجلس میں دوبارہ سے 12-10 مرتبہ وہ آیت پڑھی گئی، وہ پہلا والا سجدہ کافی ہے. لیکن اگر مجلس بدل گئی، پہلے ایک کونے میں مسجد کے، پھر دوسرے کونے میں، پھر گیٹ کے پاس، پھر کانٹین کے پاس، پھر کھانے کے شیڈ میں، تو پھر 5-6 مجلسیں ہوں گی. ایک ہی آیت بھی مجلس کے تبدل سے متبدل ہوتی، احکام اس کے بڑھتے ہیں. آیات سجدہ بس اللہ اکبر کر کے سجدے میں چلا جائے، اور سجدہ کر کے پھر اللہ اکبر کر کے سر اٹھائے. اگرچہ محقق نے فتح القدیر میں لکھا ہے کہ اللہ اکبر کر کے ہاتھ اٹھائے اور باندھے پھر سجدے میں جائے، لیکن عام معمول یہ نہیں ہے. نماز میں تو خالی سجدہ ہے بل اتفاق. بعض سورتوں کے اختتام پر جیسے نجم کے اخیر میں یا علق کے اخیر میں تو رکوع میں نیت کافی ہے، یا سجدہ کر کے پھر اٹھے اور پھر کہ اقتربت الساعۃ وانشق القمر وان یروا آیۃ یعرضوا ویقولوا سحر مستمر، اور علق کے اخیر میں رکوع و سجود میں بھی ہو سکتا ہے، اور اگر آپ نے مستقل سجدہ کیا اور کھڑے ہو گئے اور آپ نے کہا انا انزلنا فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، چھوٹی سورتیں پوری پڑھ کے تو جمع بین سورتین فی رکعت واحدہ ثابت ہے ترمذی شریف. کیسٹ کے ذریعے ٹیپ کے ذریعے آیات سجدہ واجب نہیں ہوتی، لیکن براہ راست اگر آواز نشر ہوتی ہے تو بل اتفاق واجب ہو. تقریر کے دوران اگر خطیب نے یا خطبے کے دوران آیت سجدہ پڑھی اور لوگ نہ سمجھے تو جو نہ سمجھے ان پر واجب نہیں ہے، جو سمجھے ان پر واجب ہے. پیغام مسرت بحوالے فتح القدیر و شامی، چونکہ سورت تسلی پر مشتمل تھی اس لیے اخیر میں عجائب احکام آ گئے، کیونکہ بہت زیادہ سجدوں سے بھی دل کو آرام ملتا ہے. خاموشی سے مصیبت اور بھی سنگین ہوتی ہے، تڑپ اے دل تڑپنے سے ذرا تسکین ہوتی ہے. اللہ اللہ اکبر و کبیرہ. سورہ انفال مدنی ہے، 75 آیات اور 10 رکوع پر مشتمل ہے. قرآن کریم کی 8ویں سورت ہے اور نزول میں 88 ہے. فاتحہ میں الوہیت کا تعارف تھا، بقرہ میں مسائل سمانیت ہے اور رد یہود بالتفصیل. آل عمران میں وہی 8 مسائل اور اس کے ساتھ قبائح النصارى اور تفسیر مغضوبین کی بقرہ میں، ضالین کی آل عمران میں. تو انعام یافتگان کے بیانات 3 مرحلوں میں نصاب ہوئے. حل و حرمت کے 42 قاعدے معدہ میں ذکر ہوئے، اور تبلیغ کے آداب اور مبلغ کو طریقہ سلیقہ انعام میں بتایا. تو تبلیغ اور دعوت الاللہ پر تسلی آراف میں دی، 7 انبیاء کے واقعات ذکر کر دیے.